الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ غائب ہوتا ہے یا ستارے کی قسم جب وہ گرنے لگتا ہے اس وقت کی قسم. دوسری قسم ہے دوسری بات ہے ما ضل صاحبکم وما غوا. مفسرین کہتے ہیں کہ ستارے کی یہاں پر قسم کھائی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ چیز ہے, باقی انسان ستاروں کی قسم نہیں کھا سکتا. یہاں ستارے کی قسم کھا کر کے یہ بتلانا ہے کہ جس طریقے سے ستارہ طلوع ہوتا ہے وہاں سے لے کر غروب ہونے تک اس کی جو چلنے کی منزل ہوتی ہے, اس کا جو راستہ ہوتا ہے چلنے کا, اس راستے کے اوپر وہ ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح چلتا ہے. ہر ستاروں کی منزل مقرر ہے, جیسے سورج کی چلنے کی منزل مقرر ہے. سورج بھی ایک ستارہ ہے, اس طرح سوریا ستارہ یا زہرہ ستارہ مراد ہو تو ان کی بھی ایک منزل مقرر ہے. تو ہر ستارہ اپنی اپنی مقرر منزل پر طلوع سے غروب تک برابر چلتا رہتا ہے, بالکل ادھر ادھر ہوتا نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اپنی پوری زندگی ٹھیک اور صحیح راستے کے اوپر چلتے رہے, اور پوری زندگی اللہ کی طرف سے جو ان کے لیے ایک راہ مقرر کی گئی تھی اس مقررہ راہ کے اوپر آپ چل کر کے گئے. دوسری بات یہ ہے کہ ستارے کی خوبی ہے روشنی دینا, اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسانیت کو ایمان کی روشنی عطا فرمائی. تیسری چیز یہ ہے کہ ستارے کا فائدہ ہے رہنما ہوتا ہے. تاریک رات میں مسافر لوگ ستاروں کے ذریعے سے اپنی منزل مقرر کرتے ہیں, تو گمراہی کی تاریکی میں پھنسی ہوئی انسانیت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ نصیب ہوا. آج کے ترقی یافتہ زمانے کے اندر بھی جو کتب شمالی ہے, اس کتب شمالی کے ذریعے سے بڑے بڑے ہوائی جہاز اسٹیمریں اپنی راہ متعین کرتی ہے, اور جو کمپاس باکس ہوتا ہے ہوائی جہازوں میں جس کے ذریعے سے جہت متعین کی جاتی ہے, تو اس کمپاس باکس کا تعلق بھی کتب شمالی سے ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو مقناطیس والی سوئی ہوتی ہے وہ کتب شمالی کی رہنمائی کرتی ہے, گویا کہ جانب شمال کے اندر قدرتی طور پر کوئی کشش ہے کہ جو ہر مقناطیس کو اس کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کی جب رہنمائی ہو جائے گی تو اس کے ذریعے سے جنوب مغرب مشرق وغیرہ کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے, اور اس کے ذریعے سے راہ معلوم کرنا آسان ہو جاتا ہے. غرض یہ کہ قیامت تک آنے والے تمام کے تمام دور اور حالات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بتانے کے لیے کافی اور شافی ہے. اب یہاں لفظ دلال استعمال ہوا ہے اور اس کی نفی کی گئی ہے. ما ضل, دلال کس کو کہتے ہیں؟ دلال کے اندر نمبر ایک علمی گمراہی, نمبر دو ہر قسم کی گمراہی. دونوں طرح کی گمراہی کی نفی ہو رہی ہے, علمی گمراہی کی بھی نفی اور ہر طرح کی گمراہی کی نفی ہو رہی ہے. دوسرا لفظ آیا آیت کے آخر میں غوایت کہتے ہیں عملی گمراہی کو. دوسرا معنی بیان کیا گیا گوا کا اعتقادی گمراہی کو, تو اس کی بھی نفی ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی گمراہی بھی نہیں اعتقادی گمراہی بھی نہیں, اور ضل میں علمی اور ہر قسم کی گمراہی کی نفی ہو گئی. بعض مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ضل اور غوا دونوں مترادف الفاظ ہیں, اور دونوں کی نفی کر کے ہر قسم کے ضلال کی نفی کرنا آیت کریمہ میں مقصود ہے. اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ والضحا میں تو یہ فرمایا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اور یہاں کہا گیا کہ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ, اور صاحب سے مراد باتفاق مفسرین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. تو یہاں دلال کی نفی ہو رہی ہے, اور سورہ ضحا میں دلال کا اثبات ہو رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اور وہاں کاف خطاب سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے. تو مفسرین نے اس کا حل یہ پیش کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں باعتبار عنصر خاکی, کہ آپ خاکی عنصر ہے, باعتبار عنصر خاکی اور طبیعت خاکی اور انسان ہونے کے ناطے آپ کے اندر بہکنے کا امکان اور احتمال بشریت کی وجہ سے تھا, کہ ایک بشر ہونے کے ناطے سے آپ کی ذات آپ کی شخصیت کے اندر بہکنے کے قابل گویا کہ آپ تھے, لیکن اس دلال کا وقوع زندگی کے اندر کبھی نہیں ہوا. تو سورہ دوحا کے اندر جس دلال کی بات کہی گئی اس کا مطلب کیا ہے, باعتبار جسد خاکی باعتبار بشر آپ دلال کے قابل تھے, اور یہاں نفی کا مطلب کیا, لیکن اس دلال کا وقوع آپ کی حیات کے اندر کبھی نہیں ہوا. بعض حضرات نے یوں کہا کہ دونوں دلال کے اندر فرق ہے. وہاں جو دل ہے سورہ دوحا کے اندر اس کا معنی یہ کیا جائے گا, بعض بعض خلاف اولا باتیں, اور خلاف اولا باتیں یہ شان نبوت کے منافی نہیں ہے. تو کچھ خلاف اولا چیزیں آپ سے ہو گئی, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہر لمحہ ہدایت کے مراتب کے اوپر ترقی دیتے ہی چلے گئے, اور پھر وہ بات بھی باقی نہیں رہی. بہرحال یہاں پر دونوں چیز کی نفی ہو رہی ہے, ما ضل صاحبکم وما غوا. مفسرین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کے اندر صداقت بتلانا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں. اس صداقت کو بتلانے کے لیے دلال اور غوایت کی آیت کے اندر نفی کی گئی. دوسری بات, جب دلال اور غوایت کی نفی ہو گئی تو آپ کے صغائر اور کبائر بھی نہیں ہیں, صغائر اور کبائر سے بھی آپ کی ذات عالی معصوم ہیں, اس کو آیت کے اندر بتلا دیا گیا ہے. اس لیے کہ دلال کہا جاتا ہے مخالفت کو, اور جب دلال کی نفی ہو گئی تو مخالفت یعنی معصیت کی نفی ہو گئی, اور غوایت کہا جاتا ہے جہل مرکب کو, اور جہل مرکب کی جب نفی ہو چکی تو اس کی وجہ سے قبائل صغائر دونوں کی آیت کریمہ کے اندر نفی ہو گئی. ما ضل صاحبکم وما غوا, اس آیت سے لفظ صاحب کے ذریعے سے یہ بتلانا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہاری نظروں کے سامنے ہے, پیدائش سے لے کر کے 40 سال تک وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں. صاحبکم ولادت سے لے کر 40 سال تک کی زندگی تمہارے ساتھ میں گزری ہے, اور تم نے اس 40 سال کی زندگی کو دیکھ لیا کہ اس میں تم نے تمہارا اتفاق تھا کہ ما جربنا علیک الکذب قط, آپ کے اوپر کبھی جھوٹ کا ہم نے تجربہ نہیں کیا. تو پھر وہ آدمی 40 سال کی عمر کے بعد کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تمہاری دشمنی ان کے ساتھ صرف توحید کی بنیاد کے اوپر ہے کہ انہوں نے آ کر کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی. اس سے پہلے تو تم ان کو سچا مانتے تھے. تو جس شخص کی 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے گزری ہو, اس شخص کے دعوے نبوت کو تمہیں مان لینا چاہیے, یہ تمہارے ساتھ رہنے والے انسان ہیں. دوسری بات صاحبکم سے بھی نکلے گی کہ جب وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں تو تم لوگوں کی ہر ضرورت سے وہ واقف ہے, تمہارے مزاج سے وہ واقف ہے, تمہارے احوال سے وہ واقف ہے. لہذا تمہارے مزاج, تمہارے احوال, تمہاری ضروریات کی روشنی میں وہ تم کو جو رہبری کریں گے وہ رہبری بالکل کامل رہبری ہوگی, پھر اس رہبری کے اندر کسی طرح کی کمی باقی نہیں رہے گی. اسی لیے تم ان کی طرف سے کی جانے والی رہبری کو قبول کر لو, اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہے. اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آیت میں کہا گیا ما ضل صاحبکم وما غوا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مرتبہ اجتہادی غلطی تو ہوئی. اجتہادی غلطی کا وقوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. پھر ما ضل کے اندر کیسے نفی کر دی گئی ہر طرح کے دلال کی؟ تو اس کا جواب مفسرین ایک تو یہ دیتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے اجتہادی غلطی ممکن ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غلطی پر باقی رہنے نہیں دیتے. ان سے جو اجتہادی غلطی ہوتی ہے وحی کے ذریعے سے اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے, اور وہ غلطی آگے نہیں چل پاتی, بلکہ نبی سے جو اجتہادی غلطی ہوئی وحی کی روشنی کے اندر اس کی اصلاح ہو چکی, اور جب اس کی اصلاح ہو چکی تو پھر اب اس کے اندر کسی طرح کی بھی جو ہے غلطی باقی نہیں رہی, اور وہ امت کے واسطے ایک بہترین نمونہ سامنے آ چکا. تو غرض یہ کہ اجتہادی غلطی ہوتی ہے, لیکن اس غلطی کے اوپر اللہ نبی کو باقی رہنے دیتے نہیں ہے, اس غلطی کی اصلاح کر لی جاتی ہے. لہذا وہ اجتہادی غلطی جو ہوگی وہ بھی وحی کے درجے کے اندر ہو جائے گی. تو ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خود کی مرضی سے کچھ نہیں بولتے, اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے ہیں. وما ينطق عن الهوى, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفس کی چاہت سے کچھ نہیں بولتے ہیں. ان ہوا الا وحی یوحا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے, جو ان کے اوپر بھیجی جاتی ہے, جو ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے, اور وہی وحی کو وہ لوگوں کے سامنے بولتے ہیں. اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی بولتے تھے وہ بات حق ہوا کرتی تھی, اس کے اندر کسی طرح بھی نفسانی خواہشات کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہوا کرتی تھی. یہاں تک کہ مزاح طبعی, یعنی طبعی مزاح کرنا, دل لگی کرنا, خوش طبعی کی بات کرنا, اس موقع کے اوپر بھی آپ کی زبان مبارک سے ہمیشہ حق بات نکلتی تھی. جیسے کہ وہ بڑھیا کو آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی تو وہ تو رونے لگی, تو اسی اماں آپ نے فرمایا کہ جوان ہو کے جائے گی. تو دیکھیے اس موقع کے اوپر بھی آپ نے نگاہ طبعی فرمایا, تب بھی آپ کی زبان سے حق بات ہی نہیں حق بات ہی نکلی. دوسری بات یہ کہ غصے میں بھی آپ کی زبان مبارک پر آپ کو کامل کنٹرول ہوتا تھا. عام انسانوں کی طرح نہیں کہ جب آدمی غصے میں آوے تو زبان پر قابو نہ رہے, ہیل سیل واہی تباہی بک ڈالے, بلکہ غصے کے موقع کے اوپر بھی آپ کو اپنی زبان مبارک کے اوپر کامل کنٹرول ہوا کرتا تھا. جب لفظ وحی آیا تو اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وحی کی ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہوتے اور معنی بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہوتے. جیسا کہ پورا قرآن مجید اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے, اس کے معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ وحی کی اعلیٰ ترین صورت ہے. دوسری صورت یہ کہ معانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے, البتہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے ہوں. اسی کو ہم حدیث اور سنت سے تعبیر کرتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جو مضمون آپ بیان کرے وہ مضمون اللہ کی طرف سے آئے اور وہ مضمون بالکل صاف اور واضح ہو, اس کے اندر کسی طرح کی کوئی گنجلک بات نہ ہو کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. جو مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا وہ مضمون ایک دم صاف واضح, اس میں کوئی گنجلک بات نہیں کہ کوئی بات سمجھنے نہ آئی ہو. اور چوتھی صورت اس کے اندر یہ ہوتی تھی کہ کبھی کوئی قاعدہ کلیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کیا گیا اور اس کو جزیات پر منطبق کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد فرمایا اور اس کے اندر کبھی کبھی کچھ اجتہادی غلطی ہوتی تھی کہ قاعدہ کلیہ تو اللہ کے یہاں سے آیا لیکن اس قاعدہ کلیہ کو جزیات پر منطبق کرنے کے لیے اجتہادی غلطی ممکن تھی, لیکن اس اجتہادی غلطی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصلاح کر دی جاتی تھی اور نبی کو غلطی کے اوپر اللہ تعالیٰ باقی رہنے نہیں دیتے تھے. وحی بھیجنے والے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی, البتہ حضرت جبرائیل امین واسطہ بنا کرتے تھے اس وحی کو لانے کے اندر, اسی لیے جو واسطہ بن رہے ہیں اس واسطے کی آگے آیات کے اندر توثیق کی جا رہی ہے. آگے نیچے جو آیتیں آ رہی ہیں ان آیتوں کے اندر وحی کے لیے جو واسطہ ہے حضرت جبرائیل امین ان کی توثیق کی جا رہی ہے کہ وہ واسطہ اتنا مضبوط اور مستحکم ہے کہ اس میں شیطان کی رکھنا اندازی اور شیطان کی طرف سے خلل کا کسی طرح کا کوئی امکان نہیں ہے. اتنا مضبوط واسطہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے اختیار فرمایا ہے اور وہ ہے جبرائیل امین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سلسلے کے اندر ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ جو باتیں کرتے تھے, اس طرح جن سے بے تکلفی کے موقع پر بات چیت کرتے تھے وہ کلام کی ایک قسم ہے. بیوی بچوں کے ساتھ گھریلو ضرورت کی بات چیت, جن کے ساتھ بے تکلف معاملہ ہو ان کے ساتھ کچھ مزاح کی باتیں, یہ آپ کی باتوں کی ایک مستقل قسم ہے. دوسری قسم ہے آپ کے معاملات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اجارہ فرما رہے ہیں, کسی کے ساتھ آپ کرائے کی بات کر رہے ہیں, بے کی شرا کی بات فرما رہے ہیں, وہ بھی ایک مستقل آپ کی باتوں کی قسم ہے. نمبر تین, کوئی چیز آپ تجویز فرماتے کسی کے لیے, یا کوئی تدبیر آپ فرماتے کسی معاملے کے اندر, تجویز اور تدبیر. تو کسی کے لیے کوئی چیز آپ نے تجویز فرمائی یا کسی معاملے میں آپ نے کوئی تدبیر فرمائی, اور اس کے لیے جو بات آپ اپنی زبان سے ارشاد فرمائے, یہ آپ کی باتوں کی ایک تیسری مستقل قسم ہے. نمبر چار, اللہ کے دین کے احکام اور دین کی باتوں کو بیان کرنا, یہ آپ کی باتوں کی ایک مستقل چوتھی قسم ہے. اس چار قسم پر مفسرین نے آپ کے اقوال مبارک کو تقسیم کیا ہے. اس کے اندر یہ جو چوتھی قسم ہے کہ اللہ کے دین کے متعلق, احکام شریعت کے متعلق, وہ تو یقیناً وحی ہے, قطعی طور پر وہ تو وحی ہے. باقی رہی پہلی تین قسم, گھر والوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بے تکلف لوگوں کے ساتھ بات چیت, معاملات, تجویز اور تدبیر, یہ تین چیزوں کے متعلق یہ ہیں کہ وہ تین قسم کی باتیں بھی لغو سے, نفسانی خواہشات سے, باطل اور جھوٹ سے ہمیشہ پاک رہتی تھی. ان پہلی تین قسم کے اندر بھی باطل نہیں, جھوٹ نہیں, نفسانی خواہشات نہیں, اس سے ہمیشہ پاک رہتی تھی. البتہ معاملات کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی رائے مبارک صائب اور نامناسب بعد میں ظاہر ہوئی. معاملات کے اندر آپ کی رائے مبارک کبھی کبھی غیر صائب اور نامناسب ظاہر ہوئی. مثلا کھجور کے اندر حضرات صحابہ کے اندر تعبیر کرنے کا ایک عام رواج تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر کھجوریں کم آئی, حضرات صحابہ نے کہا حضور کھجور بہت کم آئی, کیا بات ہے, سامنے تعبیر نہیں کی اس سال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, بھائی آئندہ تم لوگ تعبیر کرنا, وہ تمہارا ایک دنیا کا معاملہ تھا. تو دیکھیں یہاں ایک اجتہادی خطا ہو گئی معاملات کے اندر صحابہ کے سامنے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح کے معاملات میں فرما دیا, بھائی تم لوگ جس ترتیب سے پہلے تعبیر کرتے تھے اسی ترتیب سے تم لوگ کام دینا. اسی طرح بدری قیدیوں کا جب معاملہ ہوا اس وقت پر, فدیہ لے کر ان کو چھوڑا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے, تو ایسے موقع کے اوپر بھی اجتہادی غلطی کا صدور ہوا, لیکن اس اجتہادی غلطی کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو باقی رہنے نہیں دیتے تھے. لیکن اس موقع کے اوپر بھی ناحق کوئی بات ہوئی ہو ایسا نہیں ہوا, جس میں نفسانی خواہشات کی آمیزش ہوئی ہو ایسا نہیں ہوا, اور اس کے اندر کوئی جھوٹ بات ہو گئی ہو ایسا ہرگز نہیں ہوا. تو وما ینطق عن الہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفسانی خواہشات سے کوئی بات نہیں ارشاد فرماتے, آپ کی تمام باتیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی ہوا کرتی ہے. اب یہاں مفسرین کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو مراد لیا ہے, گویا کہ آیت قرآن کے ساتھ خاص ہے کہ آپ کی زبان اقدس سے جو قرآن نکلتا ہے وہ قرآن اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے. تو آیت کے اندر کوئی اشکال نہیں. اسی طریقے سے اگر احادیث مبارکہ کو مراد لیا جائے تو بھی آیت کے اندر کوئی اشکال نہیں. اشکال کب پیدا ہوگا؟ جبکہ آیت کو عام رکھا جائے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی بات, وما ینطق عن الہوا, اس کے بعد حضرات نے قرآن کو مراد لیا, اللہ کے یہاں سے آنے والی سنت, یعنی جس کے الفاظ حضور کے بعد اللہ کی, تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ آپ قرآن میں سنت میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے, وہ اللہ کے یہاں سے وہی ہوتی ہے. یہ اشکال کب پیدا ہوتا ہے؟ اشکال اسی وقت پر پیدا ہوگا جبکہ یہاں پر وما ینطق کو عام رکھے, کہ آپ کی وہ بات چیت جو گھر میں ہو رہی ہے, آپ کی وہ بات چیت جو مزاح کے طور پر ہو رہی ہے، آپ کی وہ بات چیت جو اجتہاد کی روشنی میں ہو رہی ہے، آپ کی وہ بات چیت جو معاملات کے اندر ہو رہی ہے، آپ کی وہ بات چیت جو تجویز اور تدبیر میں ہو رہی ہے، اگر عام رکھا جائے تو اشکال پیدا ہوتا ہے. اور اشکال کا جواب آپ کو بتلایا گیا کہ اس طرح اجتہادی غلطیوں کا امکان تھا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنے نبی کو باقی نہیں رہنے دیا، وحی کے ذریعے سے آپ کی اصلاح کر دی گئی. اسی کو بعد حضرات نے یوں تعبیر کیا، گفتار او گفتار خدا بوت گر کے از حلقوں میں عبداللہ بوت، کہ وہ آپ کی بات چیت اللہ کی بات ہوتی ہے، اگر کہ گلا آواز زبان وہ اللہ کے بندے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. اب دیکھیے یہاں سے لے کر کے آیت 17 تک، لقد رأى من آیات ربه الكبرى وما طغى ما زاغ البصر وما طغى، وہاں تک جتنی بھی آیتیں آ رہی ہیں، اس آیت کے اندر مصداق کون، اس سلسلے میں حضرات مفسرین کے درمیان میں بڑا شدید اختلاف ہے، اور یہ اختلاف آج کا نیا نہیں ہے، قدیم دور سے چلا آ رہا ہے. بہت سے مفسرین نے ان آیتوں کو شب معراج کے متعلق مانا ہے، اور جو حضرات اس کو شب معراج کے متعلق مانتے ہیں وہ یہاں ان تمام الفاظ کا مصداق اللہ تعالیٰ کو قرار دیتے ہیں، اور وہ ہر جگہ تطبیق دیں گے اللہ کے ساتھ کہ علمہ شدید القوا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھلایا، جو اللہ تعالیٰ بڑے طاقتور ہے. اس طرح تمام اوصاف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانتے ہیں، گویا ان آیتوں کو معراج سے متعلق مان کر 17 نمبر کی آیت تک آنے والی تمام آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو مصداق قرار دیتے ہیں، گویا یہ معراج کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. تو اس اعتبار سے ایک طائرانہ نظر دیکھ لو تفسیر پر، علمہ شدید القوا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے طاقت والے اللہ نے سکھلایا، ذو مرت جو اللہ بڑے طاقت والے ہیں، فاستوى جو اللہ عرش پر قائم ہوئے، وہو بالافق الاعلى اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم افق اعلیٰ کے اوپر پہنچے معراج کی رات کے اندر، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچے، ثم دنا پھر افق اعلیٰ پر پہنچنے کے بعد اللہ کے اور قریب ہوئے، فتدلا اور پھر قرب میں بالکل زیادتی ہو گئی، فکان قاب قوسین او ادنا اور اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ دو کمان کے بقدر یا اس سے بھی زیادہ قریب پہنچ گئے، فاوحا الی عبدہ ما اوحا اور اللہ تعالیٰ نے بذات خود اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات کے اندر وحی کی، اور وحی کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ تین باتیں، آپ سورہ اسراء کے شروع میں پڑھو گے کہ تین باتیں ما اوحا سے مراد لی جائے گی، ایک جو بھی آپ کی امت کے اندر سغا قبائل گناہ سے شرک سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کبیرہ کو بھی معاف فرما دیں گے. دوسری چیز سورہ بقرہ سے خواتین آمن الرسول سے ختم تک، اور تیسری چیز 50 نماز جو بعد میں 5 باقی رہی، تو یہ تین چیز کی وحی یہاں مراد لی جائے گی. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، ما کذب الفؤاد ما رآ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کی رؤیت کی، اللہ کی زیارت آپ کو حاصل ہوئی اپنی آنکھ مبارک سے، وہ یقینی رؤیت تھی اور اس رؤیت کے اندر کوئی جھوٹ کی بات نہیں تھی، دل نے بھی اس رؤیت کو تسلیم کر لیا. فَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، اور تم لوگ جو ہے اس دیکھنے کے اوپر شک کرتے ہو کہ نبی کو رویت ہوئی کہ نہیں ہوئی، نبی کو یقیناً رویت ہوئی، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى إِلَى آخِرِهِ، غرض ان تمام آیتوں کو معراج کے ساتھ منطبق مانتے ہیں، اور معراج میں بلا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت کو ان آیتوں کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں. یہ ایک مفسرین کی ایک جماعت کی رائے ہے. دیکھیے، معراج اور معراج میں رویت باری کا مسئلہ یہ ایک مستقل الگ موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں اللہ تعالیٰ کو زیارت، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی کہ نہیں ہوئی. حضرات صحابہ میں اس سلسلے میں دو جماعت رہی ہے. ایک جماعت جن کا مسلک ہم راجے مان سکتے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ بلا واسطہ انہی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت مبارکہ نصیب ہوئی ہے، اور صحابہ ہی میں سے ایک جماعت اس بات کی طرف گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اندر زیارت بلا واسطہ نصیب نہیں ہوئی. تو ایک رائے تو تفسیر کی یہ ہو گئی کہ آیت معراج کے متعلق اور تمام اوصاف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. لیکن محققین جس میں امام ابن کثیر خود بھی شامل ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں معراج کا واقعہ مکمل مراد نہیں ہے. ہاں، ہند سدرۃ المنتہا کے اندر معراج کی بات آئے گی، باقی دوسری آیات کے اندر معراج کا واقعہ مراد نہیں ہے. امام ابن کثیر اور دوسرے محققین حضرات نے ان تمام صفات کو حضرت جبرائیل امین کے صفات قرار دی ہے، گویا یہ صفات حضرت جبرائیل امین کے ہیں. اور ابھی جو آپ کو ایک بات بتائی گئی تھی کہ وحی بھیجنے والے تو اللہ، لیکن وحی کے لیے واسطہ کون؟ جبرائیل. تو جو وحی کا واسطہ بن رہے ہیں ان کی توثیق، ان کی تائید اللہ تعالیٰ آگے والی آیتوں میں کر رہے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وحی آ رہی ہے وہ اتنے طاقتور ہے کہ کوئی شیطان وحی کے اندر خلل، دخل، خل، ملت نہیں کر سکتا. گویا کہ وحی ہر قسم کے دخل، خلط، ملت سے بالکل پاک ہے، اور اس وحی کے اوپر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے. تو آگے والے تمام کے تمام اوصاف ابن کثیر اور دوسرے حضرات حضرت جبرائیل امین کے لیے مانتے ہیں. اب اس میں کیا ہوگا کہ ان ہو الا وحی یوحا، یہاں تک تو اللہ تعالیٰ کو ہی ماننا پڑے گا کہ وما ینطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا، کہ وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے. برابر، پھر اس کے بعد نیچے چلو آیت نمبر 10 کے اوپر، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، یہاں جا کر کے بھی وحی خود اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ماننی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل کے واسطے سے جو وحی کرنی تھی وہ وحی تھی. فاوحا اللہ تعالیٰ نے الی عبدہ، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین کے واسطے سے جو وحی کرنی تھی وہ وحی تھی. گویا اللہ نے وحی دی حضرت جبرائیل کو، اور جبرائیل نے وہ وحی پہنچائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وما ینطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا، وہاں بھی یوحا میں مراد ہے باری سبحانہ و تعالی، کہ وحی بھیجنے والے وہ اللہ تعالی ہی ہے. یہاں بھی فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اس میں بھی وحی بھیجنے والے اللہ تعالی ہی ہے. تو گویا کہ آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 10 اس کے اندر وحی بھیجنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مراد لی جائے گی، بیچ میں حضرت جبرائیل امین کا تذکرہ آ گیا, جو محققین راجع قول کے مطابق کہتے ہیں کہ بیچ میں تذکرہ آ گیا وحی لانے والے فرشتے کا, اور اس فرشتے کی تائید اور توثیق اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, اور اس کے ذریعے سے وحی کی صداقت اور وحی کے بے گرد و غبار ہونے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. تو اس پر اشکال کھڑا ہوتا ہے. کیا اشکال کھڑا ہوتا ہے؟ کہ یہ کیسا ضمائر کا انتشار کہ چار اور دس نمبر کی آیت میں تو باری تعالیٰ کو مراد لینے کا, اور پانچ سے لے کر کے نو نمبر تک کی آیت میں حضرت جبرائیل کو مراد لینے کا, یہ انتشار کیسا ضمائر کے مراجع کے اندر. تو اس سلسلے کے اندر اس کا بہت شاندار جواب دیا علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے. مشکلات القرآن بھی دیکھا کرو, بہت مفید ہے. علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کے مشکل مقامات کو حل کیا ہے, اور وہ اسی نام سے شائع ہوئی مجلس علمی سے مل جاتی ہے, مشکلات القرآن. تو علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اس کو بہت اچھے انداز کے اندر حل فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر چار اور آیت نمبر دس کے اندر وہی بھیجنے والی ذات اللہ تعالی کو بیان کرنا ہے, اور اس میں اوحا اور اب بھی دونوں کے مراجع متعین ہیں. اوحا وہی بھیجنے والے اللہ, بندے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ذریعہ حضرت جبرائیل, کہ جبرائیل بھی اللہ کے بندے, حضور بھی اللہ کے بندے. تو اللہ نے وحی لانے کے لیے اپنے ایک بندے جبرائیل کو واسطہ بنایا, دوسرے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لانے کے واسطے. البتہ موحا بہی کو مبہم رکھ کر کے اس کی عظمت شان کو بیان کرنا مقصود تھا. موحا بہی کو مبہم رکھ کر کے اس کی عظمت شان کو بیان کرنا مقصود. کیا مطلب؟ کہ یوحا اور اوحا اس کا مرجع متعین اللہ, عبد سے بھی متعین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایک بندے جبرائیل کو واسطہ بنا رہے ہیں دوسرے بندے پر وحی کے واسطے. البتہ موحا بہی کس کے ذریعے سے آ رہی, اس کو مبہم رکھا گیا, اور مبہم رکھ کر کے اس کی عظمت شان بیان کرنی کہ پانچ سے لے کر نو نمبر تک کی آیت کے اندر مبہم رکھا گیا, اور مبہم رکھ کر کے ان کی عظمت شان کو بیان کیا گیا. اور یہ جو بلاغت کا واضح قاعدہ ہے کہ سینائی کے اندر جو بات بیان کی جائے اس میں عظمت ہوا کرتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا, ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صریح نام لے لے, اس کے مقابلے کے اندر مبہم کہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے اندر عظمت شان کا مزید اظہار ہے. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس میں انتشار مراجع ہوگا نہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یوہا اور اوہا کے اندر تو مرجع متعین, اور بیچ میں موہا بھی کو مبہم رکھا گیا, اور مبہم اس لیے رکھا گیا تاکہ اس کی عظمت شان لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے. اور اسی راج تفسیر کو لے کر کے اب ہم آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا, علمه محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا, شدید القوا ایک سخت طاقت والے نے. اور مراد کون؟ حضرت جبرائیل امین. خود حضرت جبرائیل امین اپنی طاقت کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے قوم لوط کو پوری جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 600 پر عطا فرمائے ہیں, ایک پر کا حال یہ ہے کہ وہ مشرق اور مغرب کا احاطہ کر لے رہے، ایسے ایسے اللہ نے ان کو 600 پر عطا فرمائے، اتنے طاقت والے جو قوم لوط کو پورا زمین سے اکھاڑ کے جڑ سے پھینک مارے، جن کو خدا نے 600 پر عطا فرمائے ہو، ایک پر مشرق اور مغرب کا احاطہ کر لے رہے، تو پھر وہ کتنے طاقت والے ہوں گے؟ ظاہر بات ہے کہ اتنا طاقت والا فرشتہ جب وحی لے کر کے آوے تو شیطان کی کیا مجال کے اس میں خلط کرے، شیطان کی کیا طاقت کے اس وحی میں ملاوٹ کر ڈالے اور اس وحی کو بگاڑ ڈالے، کوئی مجال نہیں. علمہ شدید القوا، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی طاقت والے فرشتے حضرت جبرائیل امین نے یہ سب باتیں سکھائی. تو ایک اشکال اس پر پیدا ہو گیا کہ جبرائیل معلم ہوئے، حضور متعلم ہوئے. متعلم کا درجہ کم ہوتا ہے، معلم کا درجہ اونچا ہوا کرتا ہے. الا فیما بینی و بینکم، تو معلم کا درجہ اونچا، متعلم کا درجہ نیچا. تو اس سے یہ ثابت آیا کہ معلم حضرت جبرائیل کا مقام عالی ہو گیا اور متعلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ان کے مقابلے میں نیچا ہو گیا. حالانکہ جمہور امت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جبرائیل سے بھی بہت اونچا ہے. اس آیت سے تو عکس لازم آتا ہے کہ جبرائیل معلم، حضور متعلم، اور معلم کا مقام اونچا اور متعلم کا مقام نیچا، تو گویا کہ اس سے حضور کا مقام نیچا اور جبرائیل کا مقام اونچا ثابت ہو رہا ہے. اس اشکال کے متعدد جوابات دیے گئے ہیں، چند آپ بھی ملاحظہ فرمائیں. ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ معلم کے اندر اور مبلغ کے اندر فرق کر لو، کہ آیا جبرائیل معلم ہے کہ مبلغ ہے؟ معلم تو ہے اللہ تعالی. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا. تعلیم دینے والے کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی. معلم حقیقی ذات ہے اللہ تعالی کی، اور جبرائیل تو تعلیم کے مبلغ ہے، معلم نہیں ہے. جبرائیل تو اللہ تعالی کے یہاں سے وہ تعلیمات عالیہ لے کر کے آئے اور حضور کو پہنچا کر کے گئے. تو پہلا جواب یہ دیا گیا ہے کہ معلم حقیقی اللہ اور جبرائیل امین کی حیثیت مبلغ کی، کہ انہوں نے اللہ کی بات حضرت جبرائیل امین کو پہنچائی. پھر حضرت مفسرین نے جو کلام کیا اس کو زیادہ میں واضح کروں گا، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو برا لگ جائے. چنانچہ انہوں نے معلم اور مبلغ کے مراتب بیان فرمائے اور یوں کہا، نمبر ایک، کہ معلم کے اندر علم مقصود بھی ذات ہوا کرتا ہے اور مبلغ کے اندر علم مقصود بالغیر ہوا کرتا ہے. معلم میں علم مقصود بھی ذات اور مبلغ کے اندر علم جو ہوتا ہے مقصود بالغیر، اور جو مقصود بالذات اس کا درجہ اونچا، مقصود بالغیر اس کا درجہ نیچا. اس لیے معلم کا درجہ اونچا، مبلغ کا درجہ نیچا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معلم جبرائیل نہیں، معلم تو کون؟ اللہ. اور جبرائیل تو صرف مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں. نمبر دو، معلم کو علم سے فائدہ اٹھانے کی مستقلاً صلاحیت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس علم ہے، وہ اپنے علم سے فائدہ اٹھانے کی مستقلاً صلاحیت رکھتا ہے. جبکہ مبلغ کے اندر علم سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت کا ہونا ضروری نہیں، اس کا کام تو صرف ناقل اور واسطہ ہونے کا ہے، صرف ناقل اور واسطہ ہونے کا. بھائی اپنے یہاں حنیف صاحب تشریف لاتے ہیں ہرے رنگ کا چوپڑا لے کر کے، لیکن اس بیچارے کے اندر خود صلاحیت نہیں ہے کہ اندر دیکھ کر کے پڑھے کہ اندر کیا لکھا ہوا ہے. سیدھی سیدھی مثال ہے کہ وہ جو مبلغ ہے پیغام پہنچانے والا, اس کے اندر اس سے استفادہ کرنے کی خود صلاحیت موجود نہیں کہ اندر کیا اعلان لکھ کر کے میں گھوم رہا ہوں, کیا اعلان لے کر کے میں چل رہا ہوں. تو جو مبلغ ہوتا ہے اس کے اندر بذات خود اس علم سے استفادے کی صلاحیت کا ہونا کوئی ضروری نہیں, اس کی حیثیت تو ناقل اور واسطے کی ہوتی ہے. جبکہ معلم کے اندر بھی ذات اس علم سے استفادے کی صلاحیت ہوا کرتی ہے, اسی لیے معلم کا درجہ اونچا مبلغ کے مقابلے کے اندر. نمبر تین, معلم میں علم قائم ہوتا ہے اور پھر وہ متعلم کے اندر منعکس ہوتا ہے. معلم کے اندر علم قائم ہوتا ہے اور پھر مبلغ کے اندر وہ متعلم کے اندر علم منعکس ہوا کرتا ہے. دیکھو, پہلے میں نے علم حاصل کیا اپنے اساتذہ سے, کتابوں سے استفادہ کر کے, پھر یہاں سے اس کا عکس آتا ہے آپ کے قلوب مطہرہ کے اوپر, آپ کے اذہان طیبہ کے اوپر اس کا عکس ہوتا ہے. تو معلم کا معاملہ کیا ہوا کرتا ہے کہ پہلے علم اس کے اندر قائم ہوتا ہے اور پھر اس کے طرف سے متعلم کے اندر علم منعکس ہوا کرتا ہے, اور اس علم کا ذل اور مثل متعلم کے اندر آ جاتا ہے, جیسے کہ چراغ کا نور دوسرے چراغ کے اندر. جبکہ مبلغ کے اندر مقصود انتقال عین ہے, مبلغ کے اندر مقصود عین الشیء کو منتقل کرنا ہے, وہ چیز خود مبلغ کے اندر قائم ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو معلم کے اندر علم قائم ہوتا ہے پھر متعلم میں منعکس ہوتا ہے, جبکہ مبلغ کے اندر کیا ہوا کرتا ہے کہ انتقال منتقل ہونا مقصود ہوا کرتا ہے. اسی لیے مبلغ صرف واسطہ ہوا کرتا ہے. ہاں, مبلغ کے اندر اثر رہ سکتا ہے, جبکہ وہ خود بھی دیکھ لے رہے ہیں کہ بھائی کیا اندر لکھا ہوا ہے, اور تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اصل علم معلم کی ذات میں قائم ہوا, متعلم میں اس کا عکس ہوا, جبکہ مبلغ کے اندر تو صرف اس کا ایک اثر باقی رہنے کا امکان ہوتا ہے, باقی وہ علم پورا اس مبلغ کے اندر قائم اور منعکس ہوتا نہیں ہے. اور بعض حضرات نے ایک چوتھی بات بھی اس کے اندر یہ فرمائی کہ معلم معطی علم ہوتا ہے, علم کو دینے والا, اور متعلم علم کو لینے والا ہوا کرتا ہے, جبکہ مبلغ کی حیثیت مؤدی امانت, صرف امانت کو ادا کرنا, امانت کو پہنچا دینا, یہ اس کی جو ہے حیثیت ہوا کرتی ہے. ان وجوہات کی بنیاد کے اوپر معلم اور متعلم کی شرافت اور فضیلت مبلغ کے اوپر ظاہر ہوئی, اور یہاں بھی یہی تھا کہ معلم ذات حقیقی اللہ کی, متعلم ذات حقیقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, دونوں کی شرافت اپنی جگہ کے اوپر, اور جبرائیل امین تو صرف مبلغ قرار پائے, اسی لیے ان کا وصف بنا امین. اور امین گویا کہ خود قابض اور واسطے قبض صاحب امانت ہوتا ہے, لیکن جو بات معلم اور متعلم میں ہوتی ہے اس کے اندر نہیں ہوا کرتی ہے. تو اس کا دفاع ہو گیا کہ حضرت جبرائیل امین کی ذات معلم حقیقی کی نہیں ہے, ان کی حیثیت تو مبلغ کی ہے. علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى, مرۃ کا ایک معنی ہے طاقت, کہ جبرائیل بڑے طاقت والے ہیں, اور طاقت کے اعتبار سے حضرت جبرائیل کی طاقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. نمبر دو, بعض حضرات نے مرتن کا معنی کیا ہے حسین منظر, اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ جبرائیل بڑے حسین خوبصورتی والے ہیں، بڑے حسین المنظر ہے. اور نمبر تین، قوت کے قوت ظاہری اور قوت باطنی دونوں کو بعض حضرات نے مراد لیا ہے، بعض نے مرتن سے تیز رفتاری مراد لی ہے کہ جبرائیل امین بہت ہی تیز رفتار فرشتے ہیں، اتنے تیز رفتار کہ مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو جبرائیل ساتوں آسمان کے اوپر تھے، باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ جبرائیل اور یوسف کو اپنے پر سے اٹھا لو، تو سطح زمین سے کنویں کی سطح تک پہنچے، اس سے پہلے تو حضرت جبرائیل ساتوں آسمان سے پانی کے اوپر پہنچ گئے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ ان کی رفتار کا کیا حال ہوگا. تو ذو مرتن، اس سے بعد میں رفتار کی تیزی کو بھی مراد لیا ہے کہ بہت تیز رفتار، آنن فانن. اب دیکھیے کہ وہاں چھری چلا رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی گردن کے اوپر، اور وہاں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جنت کا مینڈا لے کر کے جاؤ، تو وہیں سے اللہ اکبر کہہ کر کے حضرت ابراہیم اور اسماعیل لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں اتنی دیر میں تو حضرت جبرائیل مینڈا لے کر مینا کے جنگل میں حاضر ہو گئے. کہاں جنت، کہاں مینا، آنن فانن تقدیر تشریف پڑی جا سکے، چند سیکنڈوں کے اندر وہاں پہنچ جانا، یہ ہے ذو مرتن کہ جبرائیل بہت ہی تیز رفتار فرشتے ہیں. فستوا، اب فستوا کو مراد لے لو حضرت جبرائیل کی صفت کہ حضرت جبرائیل سیدھے کھڑے ہوئے. کہاں سیدھے کھڑے ہوئے؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْعَلَى. تو فستوا کا معنی ہے برابر ہونے کے، گویا حضرت جبرائیل امین آسمان سے اترنے کے بعد افق سما کے اوپر برابر بیٹھ گئے، آ کر کے آسمان کے کنارے کے اوپر برابر آ کر کے بیٹھ گئے. اور اس سے مراد لیا ہے آسمان کے مشرقی کنارے کو، اور مشرقی کنارے کے اندر بھی نیچے نہیں بلکہ قدرے اوپر، تاکہ اطمینان سے حضور کو ان کی زیارت ہو سکے، حضور پورے اطمینان کے ساتھ ان کو دیکھ سکے. دیکھو نیچے والے کنارے پر، آسمان کے نیچے والے کنارے پر جو چیز ہوتی ہے، بعض مرتبہ پہاڑ، درخت، اونچی عمارتوں کی وجہ سے اس کو دیکھنے کے اندر خلل ہو سکتا ہے، لیکن کنارہ اونچا، اونچائی کے اوپر ہو تو اس کے دیکھنے کے اندر کسی طرح کا کوئی خلل آئے گا نہیں. تو آسمان کے مشرقی کنارے میں اوپر والی جانب میں حضرت جبرائیل آ کر کے بیٹھ گئے. فستوا وہو بالافق الاعلی، اور وہ آسمان کے اعلی بلند کنارے کے اوپر تھے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کے اوپر. یہ واقعات کب ہوا؟ کہتے ہیں کہ سب واقعات شروع وہی کے دور کے ہیں. کہ ہوا اس طریقے سے کہ جب غار حرا کے اندر پہلی وہی نازل ہوئی، اس کے بعد جبرائیل امین نے آنے کا سلسلہ موقوف کر دیا، جس کو فترت وہی کہا جاتا ہے. اب اس انقطاع وہی کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی، جبرائیل سے ایسی محبت ہو گئی، کلام الہی کی پانچ آیت سنی، لیکن اس سے ایسا عشق ہو گیا کہ اب انتظار ہے، اشتیاق ہے، طلب ہے، رغبت ہے، جلدی جلدی جبرائیل آوے، جلدی جلدی اللہ کا کلام آوے. اور آنا تو بند ہو گیا، پہلی وہی کہنے کرنے کے بعد جبرائیل نے آنے کا سلسلہ بند کر دیا. حضور کو بہت تکلیف ہوتی، اور اس زمانے میں اس قدر تکلیف ہوتی کہ حدیث کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرا دوں، اپنے آپ کو نیچے گرا دوں پہاڑ سے. اس قدر حضور کو اس زمانے کے اندر تکلیف ہوتی تھی. تو جب کبھی حضور ایسا ارادہ فرماتے تو جبرائیل غائبانہ آواز لگاتے, یعنی نظروں کے سامنے نہ آتے, غائبانہ آواز لگا کے فرماتے آپ جو ہے صبر سے رہیے, آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے, اس طرح غائبانہ آواز کہہ کر کے تسلی دے کے چلے جاتے, حضور کو سنبھال لیتے. لیکن یہ سلسلہ ایک طویل عرصے تک چلا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر درخواست کی, جبرائیل مجھے آپ کو دیکھنا ہے, اصلی صورت کے اندر دیکھنا ہے, آپ کی آواز تو میں سن لیتا ہوں لیکن اب مجھے آپ کے اصلی دیدار کی تمنا ہے. تو دو مرتبہ آپ کی درخواست کے اوپر حضرت جبرائیل کی اصل صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت مبارکہ نصیب ہوئی. ایک اصلی صورت میں زیارت مبارکہ ہوئی دنیا کے اندر جو یہاں ہے, دوسری ہوئی آسمان پر شب معراج میں جو نیچے آ رہی ہے ہند سدرت المنتہا. تو ایک زیارت اصلی شکل کے اندر ہوئی مکہ مکرمہ میں, اور ایک زیارت اصلی شکل کے اندر ہوئی آسمان کے اوپر شب معراج کے اندر سدرت المنتہا کے پاس. اور مفسرین نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے بتلایا ہے کہ انبیاء سابقین اولین میں سے کسی نبی کو جبرائیل کی اصلی صورت کے اندر زیارت نصیب نہیں ہوئی. یا تو حضرت جبرائیل کسی انسان کی شکل میں آتے, جیسے عام مثلا حضور کے پاس انسانی شکل میں آتے, حضرت دہیہ ابن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے عام طور پر, کبھی کسی عرابی کی شکل میں جیسے مشکات کے شروع میں آپ نے پڑھ لیا. تو یہ الگ الگ شکلوں کے اندر جبرائیل آتے, لیکن دو مرتبہ اصلی شکل میں دیدار ہوا, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے ہے. یہ نعمت پچھلے انبیاء میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی. تو یہ پہلی زیارت کا تذکرہ دیکھیے, عند فاستوى, کہ جبرائیل آسمان سے اترے, حضور نے درخواست کی مجھے آپ کو اصلی شکل میں دیکھنا ہے, لہذا حضرت جبرائیل اتر کر کے آئے اور آ کر کے سیدھے بیٹھ گئے. کہاں؟ آسمان کے مشرقی کنارے کے اوپر جہاں سورج طلوع ہوتا ہے, وہاں پر وہاں آ کر کے بیٹھ گئے. اور یہ واقعہ کے وقت حضور کہاں تھے؟ تو یہاں مفسر نے کیا روایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصلی حالت کے اندر دیکھا, آپ اس وقت پر غار حرا کے اندر تشریف فرما تھے, اور جبرائیل کو جب حضور نے اصلی حالت کے اندر دیکھا تو کیسا منظر ہو گیا کہ پورا افق سما مشرق سے مغرب تک جبرائیل کے وجود سے بھر گیا. سد الافق کا معنی یہ کہ جبرائیل کے وجود سے مشرق سے مغرب پورا افق سما بھر گیا, اور دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محلہ اجیاد میں تھے, جو مکہ مکرمہ کا ایک محلہ ہے, اس محلہ اجیاد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور محلہ اجیاد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اصلی شکل کے اندر دیکھا. محلہ اجیاد کون سا؟ جس طرف ابھی تو توڑ ڈالا, ابھی تازہ حج کے بعد ملک عبدالعزیز باپ سے نکل کر کے جس طرف جاتے ہیں, یعنی جس طرف قصر الملک ہے اور میریڈین ہوٹل جس طرف ہے, وہ محلہ جیاد کہلاتا ہے. اور سمجھو کہ صفا پہاڑ جس طرف ہے اسی طرف قصر الملک ہے, بادشاہ کا پیلس بھی, اور اسی طرف سے جب باہر کی طرف نکلتے ہیں تو وہ محلہ اجیاد ہے, اور اسی روڈ کے اوپر میریڈین ہوٹل بھی آتی ہے. اور تقریباً دو تین سال سے حج میں الحمدللہ قیام محلہ اجیاد میں ہوتا ہے, تو یہ ہے کہ وہ محلہ اجیاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کی زیارت ہوئی. جب زیارت ہوئی تو کیونکہ اصلی شکل کے اندر دیکھا اتنا بڑا منظر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر کے زمین کے اوپر گر پڑے. جب حضور بے ہوش ہو کے گر پڑے تو جبرائیل کی انسانی شکل میں متشکل ہوئے, اور متشکل ہو کر کے دھیمے 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 اتر کر کے حضور کے پاس تشریف لائے, اور آ کر کے پھر حضور کے ساتھ بات چیت کی, وحی کی اور اللہ کی بات پہنچائی. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اصلی شکل میں بھی دیکھ لیں اور بشری شکل میں بھی دیکھے, کہ جن کو ابھی اصلی شکل میں دیکھا تھا ان کو متشکل بھی دیکھ لو, تاکہ وہ وحی لانے والے فرشتے کا کامل تعارف ہو جائے, کامل شناخت ہو جائے, اور وحی ہر طرح کی قلبی سے پاک صاف ہے, اس کا یقین کامل ہو جائے. اس لیے پھر جبرائیل نے آہستہ آہستہ انسانی شکل اپنائی اور حضور کے پاس آ گئے. ثم دنا, پھر جبرائیل قریب آئے ایک دن چائے کی قربانی. ثم دنا, پھر حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے. فتدلا, دیکھو تدلا کے معنی آتے ہیں لٹکنے کے, تدلا کے معنی لٹکنے کے, لیکن جو چیز لٹک جاتی ہے وہ نہایت قریب ہو جاتی ہے, کہ بھائی اس کو لٹکا دیا کنویں میں, گویا کہ کنویں کے قریب کر دیا. ثم دنا فتدلا, پھر حضرت جبرائیل قریب آئے. فتدلا, اور جبرائیل جو ہے دھیرے دھیرے اتر کر کے نہایت قریب آ گئے. بعض حضرات نے یوں کہا آیت میں تقدیم و تاخیر ہے, اس لیے کہ دیکھو دنا کے معنی قریب ہونا, تدلا کے معنی لٹکنے کے, تو آدمی قریب کب ہوگا؟ جب لٹکے تو قریب ہوگئے, اور یہاں تو قرب کو پہلے بیان کیا, تدلا کو بعد میں بیان کیا. اس لیے علامہ محلی نے تدلا کا معنی کیا کہ آپ قرب میں زیادتی, کہ دنا کے معنی قریب اور فتدلا کے معنی زیادہ قریب ہو گئے حضور سے. اور بعض حضرات سے ایک آیت میں تقدیم و تاخیر ہے, تدلا پہلے ہوا کہ جبرائیل افق سما سے لٹکے, اور پھر دنون ہوا کہ لٹک کے نیچے آئے اور حضور کے بالکل قریب آ گئے. اور قرآن میں بعض مقامات پر اس طرح تقدیم و تاخیر ہوئی ہے, جسے کیا وہاں پڑھو گے, قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیق ورافعک الیک ومطہرک من الذین کفروا, وہاں بھی تقدیم و تاخیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما خود قائل ہے. وہ متوفیق کو موت کے معنی میں لیتے ہیں لیکن تقدیم و تاخیر کے قائل ہیں. شاید میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے کہ پہلے ورافعک ہوا, اس کے بعد متوفیق یعنی وفات کا وقوع, کہ آسمان پر اٹھانے کے بعد دنیا میں آنے کے بعد ان کی موت ہوگی. تو قرآن میں بعض مقامات کے اوپر اس طرح تقدیم تاخیر ہوئی ہے, اور کیوں ہوئی؟ اہمیت کو بتلانے کے لیے, کوئی خاص نرالا انوکھا معاملہ ہوا اس کو سمجھانے اور بتلانے کے لیے آیت میں اس طرح کی تقدیم و تاخیر ہوتی ہے. تو ثم دنا فتدلا فکان خواب قوسین او ادنا, خواب قوسین, خواب کے بارے کے اندر یہ سمجھنا چاہیے کہ کمان کی وہ لکڑی جہاں دستہ ہوتا ہے پکڑنے کا, کمان تیر کی آدھی گول جیسی ہوا کرتی ہے, اس کے دو کناروں میں بیچ میں رسی کی تانت رسی باندھ لی جاتی ہے, پھر بیچ کے اندر پکڑنے کا دستہ ہوا کرتا ہے وہ آدھے گول کے اندر, وہ جہاں دستہ ہوتا ہے وہاں سے لے کر رسی تک کا جو فاصلہ ہوا کرتا ہے اس کو قاب سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو قاب کمان, بیچ میں رسی, کمان کے درمیان میں پکڑنے کا دستہ, دستے سے لے کر رسی تقریباً ڈیڑھ ہاتھ یہ ہوا کرتا ہے. بس کمان چھوٹی ہو گئی تو ایک ہاتھ, یا ایک زیرہ تقریباً ڈیڑھ فٹ کے بقدر یہ بیچ کا فاصلہ ہوا کرتا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ عربوں کے یہاں ناپنے کے مختلف طریقے تھے. اس میں سے ناپنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ کمان کے ذریعے سے ناپتے تھے. دوسری چیز, جب کسی کے درمیان مصالحت کرنی ہو, صلح کا معاملہ کرنا ہو, تو یہ کہتا کہ لا اپنی دونوں کی صلح ہو گئی, تو تیری کمان لا میں میری کمان لا, دونوں ایک دوسرے کی کمان ملا ہے, پھر اپنے اپنے کمان سے ایک ایک چیز چھوڑے, گویا کہ اب ہمارے درمیان کے اندر صلح ایک دم پختہ اور مضبوط ہو گئی. تو جس طرح ہماری یہاں مصالحت کے پکا ہونے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں, صاحب ایسا ہاتھ لا, اس طریقے سے تو وہاں وہ لوگ کمان سے کمان ملاتے تھے, ایک کی کمان دوسرے کے کمان کے ساتھ ملا کر کے گویا کہ معاہدہ دونوں کا پختہ ہو گیا. اس طریقے سے تو فکان قابہ قوسین او ادنا, اور اب یہاں قوسین تثنیہ ہے, تو ایک ڈیڑھ فٹ کا, تو دو تین فٹ کے, گویا کہ تین فٹ تقریباً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل کے درمیان کے اندر بالکل قرب ہو گیا. فکان قاب قوسین, چنانچہ حضرت جبرائیل اتنے قریب آ گئے کہ دو کمان کی مقدار قریب آ گئے یا اس سے بھی زیادہ قریب آ گئے, گویا تین فٹ یا اس سے بھی زیادہ قریب. اب اگر یہاں جیسا کہ ابن کثیر کے رائے کے مطابق ہم جبرائیل کو لیتے چلے آ رہے, تو کیا مانا مراد لینے کا کہ جبرائیل کو پہلے اصلی حالت میں دیکھا, پھر جبرائیل متشکل ہو کر انسانی شکل میں آئے, نیچے لٹک کے آئے, حضور کے قریب ہوئے, اور کتنے قریب ہو گئے؟ تین فٹ یا اس سے بھی کم حضور کے قریب آ گئے. اور اگر قول اول کے مطابق باری تعالیٰ کی رویت مراد ہوئے معراج کا واقعہ, تو کیا مراد لینے کا کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ تین ہاتھ سے بھی کم مقدار باقی رہی, نہایت قرب ہو گیا اللہ تعالیٰ کا کہ تین فٹ اس سے بھی کم حضور اللہ کے قریب کے اندر پہنچ گئے. فکان قاب قوسین او ادنا, یا اس سے بھی زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا, پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے اوپر جو وحی کرنی تھی وہ وحی بھیجی, یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بتلایا, اور جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تمام کی تمام بتلا دی. اب اگر پہلا موقع ہو, کون سا, معراج والا, تو کیا وحی تھی وہ تین باتیں آپ کو بتلا دی گئی. لیکن اگر دوسرا موقع ہو, دوسرا موقع یعنی کون سا, محلہ اجیاد یا گاڑی ہیرا میں رہ کر حضور نے جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا, پھر جبرائیل قریب آئے, تو پھر فاوحا الی عبدہ ما اوحا کا کیا مطلب, کون سی وحی کی اللہ کی طرف سے, یعنی جبرائیل نے اللہ کی طرف سے کون سا پیغام لا کر کے اس وقت سنایا تھا, تو وہ پیغام بھی مفسرین نے نقل کیا ہے کہ جب جبرائیل اصلی حالت میں نظر آئے, پھر انسانی شکل میں آئے, حضور کو بے ہوشی دور ہوئی, ہوش آ گیا, تو جبرائیل نے کیا کہا, ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی تدخلها وان الجنت حرمت علی الامم حتی تدخلها امتی, کہ جنت اللہ نے تمام نبیوں پر حرام کیے جب تک آپ داخل نہ ہو جائے, اور جنت تمام امتوں پر حرام ہے جب تک آپ کی امت داخل نہ ہو جائے. یہ وہی اس موقع کے اوپر کی جب جبرائیل کو اصلی حالت کے اندر دیکھا تھا. فاوحا الی عبدہ ما اوحا, ما کذب الفؤاد ما رآ, جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اس چیز کو دل نے جھٹلایا نہیں بلکہ دل نے بھی اس چیز کی تصدیق کر لی جو چیز آنکھ سے نظر آئی دل نے اس بات کی پورے طور کے اوپر تصدیق کر لی. کذب اور کذب دونوں طرح کی قرات آئی ہے. اگر تشدید والی قرات ہے کذب تو آیت کا معنی یہ کریں گے جو کچھ آپ کی نظر نے دیکھا دل نے بھی اس کی تصدیق کی دل نے اس کی تکذیب نہیں کی. نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی بلکہ دل نے بھی اس کی تصدیق کر لی. اور اگر تخفیف والی قرات مراد لی جائے تو آیت کا ترجمہ یوں کریں گے کہ جو کچھ آپ کی نظر نے دیکھا قلب اور دل نے اس میں کوئی شک نہیں کیا. ماں کا زبن فواد آنکھ کی دیکھی ہوئی بات کو دل نے شک نہیں کیا دل نے بھی اس بات کو مان لیا. یہ تخفیف والی قرات کے اندر ہے. اور دیکھیے اعضا جو ہے نا انسان کے اعضا یہ تو سب دل کے تابع ہیں. اصل تو دل ہے. اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے کہ میں نے وہ چیز دیکھی تھی لیکن اس وقت میرا دل دماغ کسی چیز میں تھا نہیں اس لیے مجھے برابر نظر نہیں آیا کہ کیا دیکھا نے کیا نہیں دیکھا. ایسا ہم لوگ بولتے ہیں کہ میرا دل کسی چیز میں مشغول تھا گھر سے میں نے اس کو آنکھ سے دیکھا لیکن دل کسی چیز میں مشغول ہونے کی وجہ سے جیسا دیکھنا چاہیے ایسا کما حق کہو میں نے دیکھا نہیں. جیسا دھیان میں رہنا چاہیے ایسا مجھے دھیان میں رہا نہیں. کیا بات معلوم ہوئی؟ حواس خمسہ ظاہرہ تابع ہے قلب کے. قلب اگر جو ہے ان کی طرف صحیح طور پر متوجہ ہوگا تو حواس خمسہ ظاہرہ صحیح کام کریں گے. اور قلب اگر نہیں متوجہ ہوگا تو حواس خمسہ ظاہرہ صحیح طور پر کام کریں گے نہیں. یہاں پر یہ بتلانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل امین کو دیکھا یا قول اول کے مطابق باری تعالیٰ کو دیکھا تو اس وقت آپ کا قلب اطہر بھی پورے طور پر متوجہ تھا اور جو چیز دیکھی اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی تردد اور شک نہیں ہے. اس کا دیکھنا واقعی اور بالکل حقیقی ہے. گویا ہما تن متوجہ ہو کر کے دل دماغ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زیارت کی. ما کذب الفؤاد ما رعا. اور ہر چیز کا حال ایسا ہے کہ وہ اپنے مستقر کے اندر حقیقی معلوم ہوا کرتی ہے. ہر چیز اپنے مستقر کے اندر حقیقی معلوم ہوتی ہے. دیکھو ایک آدمی آپ کے سامنے آ رہے ہیں لمبا جبا عمامہ ہاتھ میں عصا واسکٹ بھی ہاتھ میں تسبیح بھی اور منہ میں ڈبل کچھے والا پان بھی. کیا بڑے علامہ ہیں. لیکن ان کے گھر پہ آپ بے وقت اچانک ایک دن چلے جاؤ لنگی بنیان کے اندر تو مستقر میں آدمی کی اصلی پہچان ہوا کرتی ہے. یہاں جبرائیل امین کا مستقر بتایا گیا کہ ان کا مستقر کون سا ہوتا ہے؟ آسمان. اور مستقر کے اندر جبرائیل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی. گویا وہ زیارت کون سی تھی؟ حقیقی اصلی. اور اس اصلی اور حقیقی زیارت کے اندر کسی طرح کا ریب تردد شک کمی کی کوئی گنجائش نہیں. ما کذب الفؤاد ما رآ افتمارونہ علی ما یرا. اے مشرکو کیا تم لوگ شک کرتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبرائیل کو دیکھا اس معاملے کے اندر؟ یہ شک کا موضوع نہیں ہے. یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو واقعتاً حقیقی اصلی صورت میں جبرائیل ہی کو دیکھا. اس وقت یہ نہیں کہ کوئی شیطان کی شکل ہو گئی اور حضور نے سمجھا نعوذ باللہ یہ جبرائیل ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اس لیے کہ چلو بالفرض مان لو یہ دنیا کے دیکھنے میں کوئی تردد تم کو ہو سکتا ہے تو اس کے بعد ایک مرتبہ اور بھی زیارت ہوئی اصلی حالت کے اندر, اور وہ زیارت تو ایسے مقام پر ہوئی کہ وہاں تو شیطان اور ابلیس کا نام و نشان نہیں ہو سکتا, تو وہاں کی زیارت تو حتمی اور یقینی, اور دونوں زیارتیں یکساں تھی. کیا معلوم ہوا کہ پہلی زیارت بھی صحیح اور اصلی تھی. وَلَقَدْ رَآهُ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اور پکی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو ایک دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے. جبرائیل امین کو ایک دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے. کہاں؟ عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل امین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی حالت کے اندر دیکھا ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ معراج کی رات سے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبرائیل امین لے کر کے گئے, ساتوں آسمان کی زیارت ہوئی, پھر ساتوں آسمان کی زیارت کے بعد پھر سدرۃ المنتہا کے اوپر پہنچے, اور سدرۃ المنتہا, سدرا کے معنی آتے ہیں تو بیری, اور منتہا کے معنی آتے ہیں آخری حد, لیکن یہ نام دنیاوی بیری کے ساتھ صرف اشتراک اسمی رکھتا ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جیسے جنت کی دوسری نعمتیں دنیاوی نعمتوں کے ساتھ صرف اسمی مشابہت رکھتے ہیں, اسمی طور پر شامل ہے, حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق. اب وہ بیری کیسی ہوگی, اللہ جانے وہ بیری کا درخت کیسا ہوگا, وہ تو جب آخرت کے اندر زیارت ہوگی اسی وقت پر پتا چلے گا کہ وہ سدرۃ المنتہا کیسی ہے اور کیسی طرح کی ہے. کہتے ہیں کہ دنیا سے انسانوں کے اعمال, دعائیں, نیکیاں, برائیاں, جو کچھ اوپر جاتی ہے تو اس کی پہلی منزل سدرۃ المنتہا ہے, وہاں جا کر کے وہ رک جاتے ہیں. یا یوں کہو کہ ملائکہ جو چیزیں لے کر کے جاتے ہیں تو وہاں لے جا کر کے ملائکہ رکھ دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. پھر سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی غیبی نظام کے ذریعے سے اس کو اوپر اٹھا لیتے ہیں. ملائکہ وہاں تک لے جا کے انسان کے اعمال نیکیاں, تسبیح, ذکر, دعا, جو کچھ ہے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. پھر وہاں سے آگے باری سبحانہ و تعالیٰ اس کو اٹھا لیتے ہیں. تو گویا کہ ملائکہ کے لیے انتہائی مقام, اس لیے اس کو کہا گیا سدرۃ المنتہا. اور عکس بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سے جو چیزیں اتر کر کے آتی ہے وہ وہاں سدرۃ المنتہا کے پاس رکھ دی جاتی ہے. ملائکہ وہاں سے لے کر کے دنیا میں پہنچانے کا اور تقسیم کا کام کرتے ہیں. تو اوپر سے آنے والی چیز وہاں, وہاں سے پھر ملائکہ کے ذریعے دنیا میں, دنیا سے جانے والی چیز وہاں, پھر وہاں سے غیبی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیتے. اس اعتبار سے اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. جیسے کہ ایک مرکزی ڈاک خانہ ہوتا ہے, ایک دیہاتوں کا ڈاک خانہ ہوتا ہے, کہ گاؤں سے چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں سے ڈاک نکال کر کے مرکزی ڈاک خانہ نوساری پہنچایا گیا, پھر وہاں سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, تقسیم کیا جاتا ہے. اس طریقے کا معاملہ ہے. اور اس کی شاخوں کے اوپر لولو, موتی, یاقوت, زبرجد, یہ سب کے سب جو ہے لگے ہوئے تھے. اور معراج کی رات کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, ملائکہ نے باری تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور ملائکہ کی درخواست کے قبول کیا گیا, اور دیکھنے کے لیے مقام طے کیا گیا سدرۃ المنتہا. اس لیے اس بیری کے اوپر تمام ملائکہ بیٹھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اقدس کے واسطے, اور وہاں ملائکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. عند سدرۃ المنتہا, بڑے بڑے, وہاں آپ پڑھو گے سورہ اسراء کی تفسیر کے اندر کہ قلعہ ہجر کی طرح, وہ مکہ مدینہ کے بیچ میں ایک بستی ہے, وہاں کے مٹکے بہت مشہور تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں کے مٹکے جس طرح ہوتے اس انداز کے, اس کے بیر اور اس کے پتے اور وہاں پر چمک دمک رونق ایسی عجیب و غریب, کہا کہ میں اس کے چمک دمک کو کیسے تعبیر کروں. پوری بیری ملائکہ کے انوار سے اور جو وہاں کی چمک دمک سے ایک دم منور ہو رہی تھی. بعض روایتوں میں آتا ہے بڑے خوبصورت پتنگے پورے اس بیری کو ڈھانکے ہوئے تھے, الگ الگ رنگ کے چمکدار پتنگے, تتلیاں وہ پورے جو ہے بیری کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی نور انوار اس دن سدرت المنتہا کے اوپر متوجہ تھا, جس کی وجہ سے پوری بیری جگمگا رہی تھی. بس وہاں جبرائیل امین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. ہند سدرت المنتہا ہندہا جنت المأوی, اور وہیں پر رہنے کی بھی جنت ہے. جنت المأوی یعنی جو جنت میں کوئی آدمی رہے, جس جنت کے اندر آدمی ٹھکانا پکڑے, اور وہی جنت انسان کا اصلی ٹھکانا ہے, وہ جنت بھی وہیں پر موجود ہے. اس کو جنت المأوی کیوں کہا گیا ہے؟ نمبر ایک, ملائکہ کا ٹھکانا وہی جنت ہے. اس لیے کہ دیکھو جو بڑی بڑی کمپنیوں کے ملازم مزدور وغیرہ ہوتے ہیں, وہ لوگ پورا دن تو سائٹ پر ہوتے ہیں, پھر شام کو ان کے لیے جو جگہ طے ہوتی ہے وہاں آ کر رہتے ہیں. یہ ملائکہ پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ کے نظام کے لیے اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق پھیل جاتے ہیں. پھر جب کام پورا کر کے ڈیوٹی پوری کر کے ان کو جانا ہے تو کہاں جاوے؟ تو کہا ان کا بیس بنا ہوا ہے, کون سا؟ جنت المأوی. تو جنت المأوی گویا کہ ملائکہ کا مستقر ہے, ان کی قیام گاہ ہے, اس اعتبار سے اس کو کہا گیا اندہا جنت المأوی. نمبر دو, شہداء کی روح وہاں پر رہتی ہے, اس اعتبار سے اس کو جنت المأوی کہا گیا. نمبر تین, متقی لوگوں کی ارواح وہاں پر رہتی اور ٹھہرتی ہے, اس اعتبار سے ان کو جنت المأوی کہا گیا. نمبر چار, حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا دنیا میں آنے سے پہلے اسی جنت کے اندر مقیم تھے, اس اعتبار سے اس کو جنت المأوی سے تعبیر کیا گیا ہے. عندہا جنت المأوی, اسی بیری کے قریب قیام کے قابل, رہنے کے قابل, ٹھکانے کے قابل جنت ہے. اذ یغشا سدرۃ ما یغشا, اس وقت پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیری کے پاس تشریف لے گئے تو اس بیری کو وہ تمام چیزیں چھائی ہوئی تھی, ڈھانپے ہوئی تھی, جو چیزیں ڈھانپنی چاہیے, پرندے, چمک دمک, ملائکہ کے انوار, زبرجد یاقوت, یہ سب چیزیں اس بیری کو ڈھانپے ہوئے تھے. یہ ہے دوسرا مقام کہ اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین کی اصلی شکل کے اندر زیارت نصیب ہوئی. اب پہلی زیارت یہاں مکہ مکرمہ میں, علامہ محلی کے قول کے مطابق غار حرا کے اندر, اور دوسرے مفسرین کی رائے کے مطابق محلہ اجیاد کے اندر, اور بعض نے میدان بطحا بھی کہا ہے کہ بطحا کے میدان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کی اصلی صورت کے اندر زیارت ہوئی. اب دونوں زیارت کو ملا لو تو یقین ہو جائے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین جو وحی کے لیے واسطہ ہے ان کو اصلی شکل صورت کے اندر دیکھ لیا تو آئندہ ان کی لائی جانے والی وحی اور ان کے لائے ہوئے پیغام کے اندر کسی طرح کا شک, تردد اور ریب باقی نہ رہے. حضور کو تعارف کروا دیا گیا یہ, اور وہیں پر تو وہ کلام ہوا تھا پہلی روایت کے مطابق. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین نے جب آپ سے معذرت کی کہ حضور اب آپ آگے بڑھیے, تو جبرائیل نے کہا تھا نا کہ حضور اگر میں اس سے آگے جاؤں تو اللہ تعالیٰ کی تجلی کا نور مجھے جلا کر کے راکھ بنا دے گی, مجھے اجازت نہیں ہے. وہ کلام اسی دوسری مرتبہ کی زیارت کے اندر وہاں سدرۃ المنتہیٰ کی جڑوں کے اندر ہوا تھا.